أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1978 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 11 سے ہو رہا ہے، 2:5/1. سابقہ آیات میں بیان یہ چلا آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ میں ایک عالمگیر انقلاب کا قیام دے رہے تھے اور نفاذ پرست گروہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. نظر یہ ایسا آتا ہے کہ یہ مکی زندگی کا آخری دور ہے کہ جس میں ان کی مخالفت ابھی میدان جنگ تک نہیں پہنچی تھی. اس سے پہلے جس قدر حربے استعمال کیے جاتے تھے وہ کر رہے تھے. ان میں سب سے بڑی یہ چیز تھی تکذیب، ہر بات کو جھٹلانا، اعتراضات، الزامات، استہزاء، مذاق اڑانا، پھپھیاں کسنا. آخری چیز اس میں یہ آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں سودا سلف لینے میں جاتا ہے. تو یہ اس قسم کا آدمی خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بات تو فوق البشر ہونی چاہیے، الوہیت کا کوئی انداز ہونا چاہیے. اس کے جلاؤ میں فرشتے آئیں، وہ آگے آگے پوش پوش کرتے ہوئے پائلٹ کی طرح چلے جائیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہ پیچھے ہوا چلا آ رہا ہے، ڈرائیں. وہ کہا ہے انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. کیا بات ہے! لوگوں کو آگے آگے وہ چلے جا رہے ہوں، لوگوں کو ڈراتے جا رہے ہوں کہ بچنا، دیکھنا، ہوشیار رہنا، بامزازہ، بادق، ہوشیار. وہ بھی نہیں، اس کے ساتھ خود ہی جاتا ہے، خود ہی جا کے بازاروں سے سودا سلف لے کے آتا ہے. کوئی خزانہ اس کے پاس نہیں ہے اور کچھ نہیں. تو عربوں کے ہاں تو سب سے بڑی متاع حیات جاگیر باغات ہوتے تھے. وہ تو جہاں 500 کھجور کے پیڑ ہوتے تھے اسے باغ کہا کرتے تھے. ان نے کہا کہ اس کے لیے کچھ باغات ہی ہوتے اور کچھ نہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ان چیزوں میں سے، یہ کس قسم کا رسول ہے؟ اس کے بعد تو اتنا سا جھکرا کہا تھا کہ ان سے کہو کہ تھوڑا سا انتظار کریں، یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ انہی کے ارد گرد دو تہذیبیں جو ایران اور بازنطینی امارتی ہیں ان کے کتنے لال ہاتھوں باغات اس کے پاؤں تلے آ جاتے ہیں. تھوڑا سا انتظار کرو، انہیں نظر آ جائے گا. تم ایک کنز کہتے ہو، کتنے قزون اور کتنے دفائن اور کتنے خزائن آ جاتے ہیں اس کے قبضے میں. تھوڑا سا انتظار کرو. اور اس کے بعد کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ بال کزب بسات وعتدنا لمن کزب بسات سعیر. پوری آیتیں پڑھ لینے دیجیے. اظہار آتون میں مکان بعید سمے لہا تغیزم و ذخیرہ و اضا ارقو منہا مکان غیتم مقرنی بینا داؤ ہونا لتا صبورا لا تدل جوم صبور واحد ودو صبور کثیر. عجیب آیات آ گئی. کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ اسات کی تکذیب کرتے ہیں. وہی الفاظ میں نے دوہرا دیے. جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط بات، ایسا نہیں ہو سکے، تکذیب کرتے ہیں. لفظ آیا اسات، سات کی تکذیب کرتے ہیں. اور آگے یہ ہے کہ جب سات آئے گی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہوتی وہ کیا ہے. سچ بن کر بھی سامنے آ جائے گی اور یہ چیزیں بھی انہیں نظر آ جائیں گی. دور سے ہی اس کی آواز سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قدر پوچھ ربا چیز ہے. اور جب اس کے اندر گھر جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ زنجیریں پہنائی ہوئی کوٹھیوں کے اندر بند کیے ہوئے چیختے چلاتے اور اس وقت وہاں یہ ایک تباہی کو آواز دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ایک تباہی نہیں بہت سی تباہی ہیں جن کو آواز دیتے ہیں. یہ ملخص ہے ان آیات کا. بات ہے اسعاد کی کہ اسعاد کی تکذیب کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو جب دین نے مذہب کی شکل اختیار کی تو قرآن کریم کی یہ جو اصطلاحات تھیں قیامت سعاد وغیرہ ان سب کے متعلق یا مقاصد عمل انسانی اعمال کے نتائج کے ظہور یہ سب کچھ ہم نے مرنے کے بعد کی جو قیامت ہے اس پر اتارا. یہ سب کچھ وہاں ہوگا اس لیے کہ یہاں تو پھر مذہب میں تو کسی جو بھی مذہبی امور ہوتے ہیں اعمال ہوتے ہیں رسوم ادا کی جاتی ہیں پرستش کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے اس کا کوئی نری نتیجہ یہاں تو سامنے آتا ہی نہیں. تو اعتراض اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تم کراتے ہو کرتے بھی ہو بے نتیجہ. جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بے نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ اس کا ضرور نکلے گا اس دنیا میں نہیں نکلے گا آخرت میں جا کے نتیجہ نکلے گا. اب اس طرح کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا نہ ویریفائی کر سکتا. اس کے لیے تو آپ کو صرف ایک عقیدے کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کے نکلے یہاں تو کچھ نہیں. یہاں جب دن بدن حالت غیر سے غیر ہوتی گئی پستیاں اور ذلتیں اس قوم پہ مسلط ہوتی گئیں تو کہہ دیا کہ خدا اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا. چلیے اب اس چیز سے ہی کہ ہم دل لیے خوار ہو گئے ایک ذہنی سیٹسفیکشن ہو گئی کہ ہم خدا کے مقبول اور معبود بندے بانتے چلے جا رہے ہیں. یوں اطمینان دلا لی. کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مفاد پرستوں کے لیے ہے باطل پرستوں کے لیے کفار کے لیے ملحدین کے لیے پاسوں کے فادر کے لیے بس قیامت میں جنت سب تمہارے لیے. یہ چند دن کی بات ہے انہیں یہ کچھ کر لینے دیجیے بس آخرت میں یہ سب جہنم میں جائیں گے اور تم سب جنت میں چلے جاؤ. یہ عقیدہ ہے یہ ٹھیک ہے. مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن کریم اسلام کے اعمال کے لیے ظہور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت کا حشر کا دہاڑا ہی نہیں مانتا. وہ اس دنیا کے اندر ان کے نتائج کو سامنے لاتا ہے اور یہی ہے وہ کسوٹی جس کی یہ چیز ترکھی جا سکتی ہے کہ ہمارے کام خدا کے پروگرام کے مطابق ہیں یا ان کے خلاف جاتے ہیں. اگر ان کا نتیجہ وہ نہیں ہے کہ جو خود خدا نے بتا دیا ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ خدا کی منشا کے مطابق نہیں ہو رہا. ٹیسٹ ہو جائے گا سوسائٹی پہ کسا جائے گا. یہ معیار ہے پرکھنے کا سچ کے جھوٹ کے غلط اور صحیح کے حق پر باطل کے. یہاں پتہ لگنا چاہیے کہ جو سوال مجھے دیا تھا انہوں نے اس کے بعد جو بچے نے سوال نکالا ہے اس کا جواب صحیح نکلا ہے یا نہیں نکلا. جواب پیچھے ہونا چاہیے اس کتاب کے ورنہ کہہ جانا کہ تم سوال نکالتے چلے گئے جواب کے لیے تم داخل ہو جائے گا اس کے بعد بتایا جائے گا. قرآن یہاں بتاتا اور اسی کے مطابق اس کی اصطلاحات کا مفہوم متعین کرنا چاہیے. قرآن سے قیامت ذہن میں مفہوم ہی آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب مردے اٹھائے جائیں گے اور وہاں کو وہ حجر کے میدان میں جو کچھ ہوگا قیامت کا مفہوم ہی ذہن میں آتا دوسرا آتا ہی نہیں ہے. اور قرآن سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو مردوں کا جینا ہے. اسی دنیا کے اندر ایک انقلاب آتا ہے اور یہ آج تو اسے ہم ریولیوشن کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اس قوم کا جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل تو سوتت اور داؤدی اور سطوت سلیمانی کی مالک بنی ملک عظیم کی مالک بنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم وادی اور غیر ہی ذرا میں بسی. یہ ان ہزار سالوں میں کیا کرتی رہی؟ یہ ایک زبان بناتی رہی کہ جو متحمل ہو سکتی تھی قرآن کے حقائق. خود سختیاں انہوں نے برداشت کی. وادی غیر کی طرح جہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے, یہ وہی رہے. سامنے نظر آتا تھا وہ کہتے ہوتے تھا کہ بیٹے ہوں اتنی بڑی حکومتیں, اتنی بڑی مملکتیں ان کے پاس, اور یہ اس طرح سے اس وادی غیر کی طرح میں زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن معلوم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فطرت کا ایک پروگرام تھا ان کے لیے متعین, یہ اس پروگرام میں لگے ہیں. ساری دنیا سے کٹ آؤ اور زبان وہ بنا دی ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں جس کی نظیر نہیں ہے. بڑے بڑے مستشرق جو عربی زبان کے بڑے فاضل ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو زبان نزول قرآن کے وقت میں ان عربوں نے بنا دی تھی, دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, وسط میں بھی, گہرائیوں میں بھی, بلندیوں میں. اب اس کی یہ مثال دیکھ لیجیے, بیان کا لفظ ہمیں معلوم ہے, وہ بھی بولتے تھے کھڑے ہونا, ٹھیک ہے. اب میں اگر اسی لفظ کے اندر چلا جاؤں, ان کی خصوصیات بتایا ہوئے تو پورا دس چاہیے اس کے لیے. وہی خاص معلوم تو ہے, کھڑا ہو نہیں سکتا آدمی جب تک اس کا توازن برقرار نہ ہو. ذرا توازن دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ آپ کو معلوم نہ کرتے تو کلام صحیح ہو گیا ہے. توازن کے لیے یہ لفظ, کھڑے ہو جانا قیام آ گیا اس میں, تو توازن ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے, پہلی شرط تو یہی ہوئی. اسی ناطے کے اندر لفظ موجود ہے, یہ تو ہو گیا کھڑے ہو جانا. اس قیام کے آگے وہ گول تو لگائی انہوں نے, وہ بنا قیامت, اور اس کے معنی ہو گئے یک بار کھڑا ہو جانا, یک وقت کھڑے ہو جانا, اٹھ کھڑے ہونا فوراً کسی چیز کا. یہ تو کا نتیجہ ہے سب عربی زبان کے اندر. جسے آج آپ ریولیوشن کہتے ہیں وہ ہوتا کیا؟ ان اصطلاحات کا مفہوم اور معنی خود قرآن نے اپنے ہاں واضح کر دیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دنیا کے اندر آئی قیامت کیا ہے؟ جب الناس پورے کے پوری نو انسانی, آج جس کو ہم کہتے ہیں آپ, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن عالمگیر ربوبیت کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سارے انسان یک بار کھڑے ہو جائیں گے, اٹھ کھڑے ہو جائیں گے, اسے قیامت کہا گیا. اس دنیا کے اندر آج اس کلاح جو آپ ریولیوشن ایولیوشن تو قرآن میں کہا ہی ہوا ہے اسے, کہ ہر چیز بھائی ایولیوشن آ رہی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ایولیوشن جو ہے یہ ریولیوشن کی شکل اختیار کر لیتی, اور اس وقت جب یہی قیام جو ہے اس کے بعد جو عرب پے لگا دیتے ہیں تو قیامت بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہے یا بار کھڑے ہو جانا کسی کا. اور خدا یہ کہتا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب انسانیت ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یک بار بائی ریولیوشن کھڑی ہو جائے گی. لیکن یہ کھڑے ہونا جو ہے فساد کے لیے نہیں ہوگا. وہ اشرقت الارض بنور ربها, اور یہ قرہ ارض خدا ربوبیت کے ضامن خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گا. یہ اس زندگی کی القیامت ہے, اور اتنی تفصیل بھی ہے قرآن نے اس کے لیے کہ آپ اس میں جائیے تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیسے القیامت پھر برپا ہوتی ہے اس زندگی کے اندر. اور اسی کے لیے ایک لفظ اسات ہے ان کے ہاں, عجیب چیز. ساعت معنی ہوتے ہیں ان کے ہاں کسی چیز کا ایک مقام پہ جامع کھڑے نہ رہنا, بلکہ تبدیلی ہوتے چلے جانا اسی. اب یہ جو تبدیلی ہے, میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ تو یہ فلسفیانہ ایبسٹریکٹ باتیں جانتے ہی نہیں تھے, محسوس چیزوں کے اندر بات سمجھاتے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ تبدیلی کے لیے وہ کیا کہتے تھے. آج تو ہمارے یہاں گھڑیاں ہیں, اس سے ہم پہچانتے ہیں. تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں, اب بھی ان لوگوں کے یہاں صحرائی بٹندے وغیرہ جو ہے وہ دھوپ کے سائے سے وقت کو پہچانتے ہیں, اور اس کی تجربے سے ان کو اتنی مشق ہو جاتی ہے جیسے راتوں کو ستاروں سے وہ وقت پہچانتے ہیں, دن کے وقت وہ دھوپ سے وقت پہچانتے ہیں. دھوپ گھڑیاں اب بھی ہمارے یہاں پرانے زمانے کی کہیں رکھی موجود ہوتی ہیں وہ اس سے. لیکن اس سے آپ دیکھیے صحرا کے اوپر یہ سایہ بڑھتا جاتا ہے, محسوس نہیں ہوتا کہ کب بڑھ رہا ہے. आज भी अगर आपकी घड़ी की मिनट की सुई जो है वो उसमें से गायब हो जाए, सेकंड की हो ही ना और मिनट की हो जाए गायब, आप रखिए सामने उस घड़ी को, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो उसमें वो चलती जाएगी, कभी महसूस नहीं होगा कि ये घंटे की सुई चल कैसे रही है। ये जो इस तरह से साया धरता था जिसमें महसूस ही ना हो, ये भी एक तब्दीली थी। लेकिन वही साया के बाद जब साया चलते थे तो उसके माने है कि इस किस्म की तब्दीली का यकबार भी हो जाना, जिसे आप यकबारगी कहते हैं। कुरान कहता है कि वो भी असल में यकबारगी नहीं होता, अजीब भी है कुरान, तो कहता है कि पहले वो गैर महसूस तौर पर उसके इम्कान जो है वो गैर महसूस तौर पर आते रहते हैं, पता नहीं चलता इंसान को, वही धूप घड़ी की तरह जो सहरा में चल रही होती है पता नहीं चलता। एक वक्त आ जाता है जब उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, जो पुख्तगी पैदा होती है, तो वो उसकी नमूद हो जाती है। आम नगाहें कहती हैं कि यकदारगी ये हो गया, हालांकि इसका जो तरीके अमल या प्रोग्राम था बहुत पहले से शुरू हुआ हुआ था। जिस वक्त ये इस किस्म का अमल तब्दीली का मासूस शक्ल में नमूद की सूरत अख्तियार कर दे, यूं सामने आ जाए, वो उसको असाद कहते, उसे वो साद कहते थे, कुरान ने उस पर अलग नाम लगाया, दी डेफिनेट बनाया उसको, अब ये कुरानी इंकलाब जो है उसके लिए असाद आ गया। आइए कुरान से जरा समझे, असाद फिर वो किसे कहता है, ये जो इंकलाब का अजीम वाकया है, कुरान करीम उसके लिए दास्तान बनी इसराइल को पेश करता है, या कश्म कशे साहदे जरबे करीम और फिरौन, बड़ी तफसील से कुरान से बयान करता है। फिरौन इस्तेदाद का मुजस्मा, दुनिया में जरबुल मसल फिरौनियत, इस्तेदाद की एक शक्ल कि जो मगलूब और मस्तूर कौन के जिस्मों को मुसल्लत करती, कारून जो इकोनॉमिकली उनको गुलाम बनाती, इक्तसादी तौर से उनको मोहताज अपना मोहताज रखती है फिर गुलाम बना देती है, और मजहबी काशकोश रायत आनान जो सारे इस्तेदाद को और इस सरमायादारी के निजाम को मुकद्दस सनद अता करके कहती है कि ये सब खुदा की तरफ से, गरीबी और अमीरी, मुफलिसी और ये दौलतमंदी, ये अल्लाह ताला ने लिख के रख दिया है जिसके हिस्से में वो देता आता, तुम्हें इसके खिलाफ शिकायत करने की कोई बात नहीं। फिरौन हानान और कारून बयक जमाना एक दौर में इकट्ठे हुए और उनके नीचे बनी इसराइल की कौम तड़पती तड़पती कुछ नहीं हुई चली जा रही। आप देखते हैं किस किस्म का तकाबल वो कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं आग लेने को गए तक तकबरी मिल गई थी, वहां जब उनसे आपसे कहा गया कि जाओ फिरौन की तरफ, नौ तो वो हदूद फरामोश होता चला जा रहा है, वो पानी साहलों के अंदर घिरा हुआ नहीं रहा, उसने साहलों को तोड़ दिया, सैलाब बन रहा है, बस्तियां तबाह हो जाती, जाओ फिरौन की तरफ, रोको उसे उससे। अर्ज किया कि ये तो इस कदर मुजस्मे इसके बाद थे और फिर वो तीनों कुवतें जो इंसानियत खुश होती हैं वो वहां जमा है। मेरी तहसीत ये कि मैं तो यहां चरवाहा उस मुल्क से भाग के आया हुआ, एक गुरु भी मेरे जिम्मे लगा दिया गया है, कौन वहां जो बस्ती है मेरी वो उनकी मासूम है, उसने इस तदाद से किया ये है कि उस कौम के अंदर जितने भी कोई सरकर्दा उसे नजर आते थे गद्द हूं अब ना कौम को उसने जदा कर दिया हुआ, कुचल के रख दिया है, उभरने नहीं देता किसी एक को भी, जो बाकी रखे हुए हैं उनको उनके अंदर इस कदर इस किस्म की मिसाइयत की सिफ्ता पैदा कर दी हुई है, वो वहां जहर मरदान की रहा ही नहीं उस कौम के अंदर, उसे मुझे आप उसकी तरफ भेज रहे हैं कि इस साजो जरात के साथ मैं एक तब्दीली पैदा करूं, इंकलाब पैदा करूं, उलट के रख दूं। इंकलाब के तो यही माने हैं, ये ना करूं। 20/15
بڑی غور کرتی
ان سات آتیتن اس سات میں کہہ رہا تھا قرآن سے سمجھیے میں نے دیکھا سات ہے کہاں آیا ہے یہ سات موسا اس سات کی گھڑی آ گئی یہیں سے یہ نظر آتا تھا کہ وہ کچھ ہو رہا تھا تو اب اس کا وقت آ گیا ہے اسات کی گھڑی آ رہی آگے ہے اکاد اختی ہے یہ اس سے پوچھتر غیر مری انویزیبل طور پہ کچھ اندر ہی اندر ہو رہا تھا غور کیجیے عزیزہ نے مان یعنی قرآن کس طرح سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ جسے نظر بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یک بارگی وہ چیز ہو گئی ہے وہ یک بارگی نہیں ہو رہی ہوتی پہلے وہ نگاہوں سے تنہا ہوتی ہے کہا اسات جو ہے اس کے نمود کا وقت آ گیا ہے اکاد اختی ہے وہ تلی تو آ رہی تھی ایک عرصے سے لیکن غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر وہ ایک لاوا پک رہا تھا اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس کو بے نقاب کر دیں بس یہ ہے جو کچھ تو محسوس طور پہ سامنے آ جائے گی یہ ہو جائے بات دوسری طرف نکل جائے گی لیکن کیا کروں آیت سے دو لفظ آگے بھی تو ہیں چاہے کے لیے یہ انقلاب ہوگا یہاں ہی پتا چل دیا اس نے کہ فساد اور انقلاب میں فرق کیا ہوتا ہے فساد میں بھی تو ایک جو نظام ہوتا ہے اس کو بدلا جاتا ہے پھیرا جاتا ہے لیکن وہ چاہے کے لیے پھیرا جاتا ہے اور یہ جو تبدیلی انقلاب آتی ہے ان ہاتھوں سے جو خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے وجود میں آتے ہیں جسے قرآن نے کہا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں یہ انقلاب آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے گھوم جائیے ایمان ایمان بات ایسی ہے جیسے کوئی داستان بیان کر رہا ہے تاریخ کا واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن لیکن وہ صرف واقعات بیان نہیں کرتا وہ تو ہر واقعہ کے ساتھ جو اس کا نتیجہ ہے مقصد ہے منتہا ہے مطلوب ہے مقصود ہے واقعہ کے ساتھ ہی اس کو بیان کر رہا ہے کہتا ہے کہ وہ اسات آ رہی یہی رکھ دو کچھ اس کا اور کچھ نے بھی لگا لی تو بات یوں چلی آ رہی ہے بڑی عجیب غیر بات چاہے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب آ جائے سات نمود ہو جائے لتجزا کل نفس بما تسعى ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ ملے اس لیے یہ انقلاب آ رہے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسات کا لفظ جو ہے یہ وہ انقلاب کا پروسیس جو پہلے غیر محسوس طور پر مزمر طور پر اندر ہی اندر چلا آ رہا ہوتا ہے اس کے نمود کا ایک وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوراً ہو گیا تو فوراً وہ یہی بات جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو تیل لگا کے فوراً بنا دیتے ہیں اصل میں تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے پہلے سے چلا آ رہا ہوتا ہے پرانی بصیرت رکھنے والے ہمارے دور کے اقبال نے بڑے حسین انداز میں اس چیز کو کہا ہے طلوع اسلام میں ہے اور بہرحال خوش ہو گئی کہ آج جو اردو میں شعر ہیں اگر کہ مجھ سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اردو کا بھی ترجمہ کیا کرو کہتا آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ان الملوک یہ تنویح ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ آیت ہے سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب وہ یورش کر کے چلے جا رہے تھے یمن کی طرف ملکہ سبا کے ملک سے اطلاع پہنچی اس ملکہ کو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ مسئلہ پیش ہوا بقول ان کے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے کیا کیا جائے تو جیسے کہ فائدہ ہے ان لوگوں کا جو مصاحب ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے صاحب ہم تو چوڑیاں پہنے بیٹھے ہوئے ہیں مقابلہ کریں گے جائیں گے لڑائی کریں گے لیکن کچھ نظر آتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے اس نے کہا کالت اوپر یہ ہے 27/34 2/7/3/4 بڑی عظیم تھی کالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے جب بادشاہ, ملوک کا لفظ یہاں ہے, جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, کسی ملک میں چڑھائی کر کے آتے ہیں اور اس کو وہ فتح کر لیتے ہیں, افسدوا ہے کیا دس سہو بالا کر دیتے ہیں وہاں ہر چیز سے الٹ کے رکھ دیتے ہیں, اوپر کے نیچے نیچے کی پنجابی جی کہیں گے نا ہیٹ نیچے کر دیں گے, فساد کو مانیں گے کیا کرتے ہیں, وجالو عزت اہل ہے اذلتن, جو صاحب عزت ہے صاحب اقتدار نظر آتا ہے اس کو زمین و خار کر دیتے ہیں کمزور بنا دیتے. عزیزانِ ایمان, کس میں بڑی چیز ہے ملوک, کیا کرتی ملوکیت کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے دوسروں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے, مغلوب کرنے کے بعد وہ جو ان کا انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس کی تسکین کرتی ہے, جو صاحب عزت نظر آتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہے. حالانکہ یہ بھی انسان ہوتے ہیں, یہ انقلاب خدا کے بندوں کے ہاتھ سے ہوتا ہے, وہ اس نظام کو تو ابھرتا ہے انسانوں کو ذلیل نہیں کرتا. اس کا مقصد انسانوں سے انتقام لینا نہیں ہوتا, اس کا مقصد باطل نظام کی جگہ حق کے نظام کو قائم کرنا. اور ملوکیت یہ کرتی ہے کہ جعلوا عزت اہلہا اذلۃ, وہ ارباب عزت و اقتدار کو ذلیل کرتا ہے, کمزور کر دیتا. ملوکیت یہ کیا کرتی ہے سمجھ رکھو. اور آگے فکر ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, یہ بات نہیں کہ کوئی خاص بادشاہ ایسا کرتا ہے, ملوکیت کی ذہنیت ہی ایسی ہے تو وہ یہ کرتی ہے. اس لیے تم سمجھ لو یہ جو کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں ہے, اس سے ہم پکڑا لیں گے جنگ کریں گے, مجھے جو اطلاعات پہنچی ہیں ہم اس کے حریف نہیں ہو سکتے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلے میں جب مغلوب ہو جائیں گے, ہم مفتو ہو جائیں گے, تو اس میں کچھ سوچ رکھو کہ بادشاہ چلا رہا ہے اس کے لیے جیت تو بادشاہ ہی تھا نا تو بہمان. حالانکہ یہ داستان جب سامنے آئے گی تو پھر میں عرض کروں گا کہ اگر تو سلیمان نے اسے کیا کہا تھا, کہا یہی تھا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں, خدا کا بھیجا ہوا پیغام بھر ہوں. تو خیر میں بات کر رہا تھا اقبال کے انصار سے, آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ہے ان ملو, تو اب دیکھ لیا نا کہ کس آیت کی یہ شرح بیان کر رہا ہے. یہی ملکہ سبا نے جو کہا ان ملو کا اعزادہ کر دیا, آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ہے ان ملو. میں کہہ رہا یہ رہا تھا ساتھ جو ہے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ریولیوشن ہوتی ہے, یکدخت یکبارگی آ گیا, یہ تو کوہے آتش فشاں کا لالا ہوتا ہے, اندر کترا ہوتا ہے کسی ایک وقت میں وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. یہ جو دور ہوتا ہے جس میں وہ اندر رہتا ہے, ملوکیت کرتی کیا ہے, سنیے اقبال کے الفاظ میں, آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ہے ان ملوک, سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری, سحر کرتی رہتی ہے ان کے اوپر, ناکوموں کے اوپر, مفتوحین کے اوپر. حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں, ترقی کی راہیں سراسر کھلی, خواب سے بیدار ہوتا ہے اگر ناکوم بھی, تو پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. اور اس کی مثال ہے جادو محمود کی, تاثیر سے چشم عیاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری. محمود کا جادو یہ ہے کہ وہ معصوم کی گردن میں غلامی کا توق پہناتا ہے, عیاز کہتا ہے آہا کیسا خوشنما گلوبندہ آپ نے عطا کر دیا مجھے. جادو محمود کی تاثیر سے چشم عیاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری, کہتا ہے یہ کچھ تو اندر ہوتا رہتا ہے ساحری. دیکھا کیا عجیب لفظ استعمال اس نے کیا, جادو کوئی محسوس قسم کی استعداد کی چیز نہیں ہوتی, محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا تشدد ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, خاموشی کا موشی ہو جاتا ہے, لیکن وہ اکساہٹ آ گئی. پھر یہی جو قرآن نے کہا تھا موسیٰ سے, ہم نے کہا کہ اکساہٹ آ رہی ہے, خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر گوشت میں اور توڑ دیتا ہے تو موسیٰ پولیس میں سامنے, اور اس کو اکساہٹ کہتے ہیں. ہوتا کہتے ہیں اس بات ہے ابھی جانے میں ٹھیک ہے, سامنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا پولیس میں توڑتا ہے کیسے, جوش میں خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر گوشت میں. یہ ضرورت کہ اس کا خون جوش میں آئے مقتول قوم کا, تو پھر یہ کوئی موسیٰ طلسم سامری توڑتا ہے. اور جب طلسم سامری ٹوٹتا ہے تو وہ ہے وقت کے جس کو قرآن اصحاب کہتا ہے, تم نساد آجیا تم اکاد رخی ہاؤ. یہ طلسم, یہ جادو گئی استداد قرآنی تھی, دوسرائیت کی, قارونیت کی چلی آ رہی تھی, خاموشی خاموش اپنا اثر کیا چلی آ رہی تھی. کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ اب اس کے نمود کی گھڑی آ جائے جب یہ طلسم ٹوٹنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کہتا ہے کہ بال کر زبوں میں سات, اب سات کے معنی سمجھ میں آ گئے. حضور کی نبوت کا زمانہ 23 سال, نبوت بھی آخری نبوت جو قیامت تک کے لیے پھیلی ہوئی ہے. نبوت کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری ہے, قیامت تک کے لیے 23 سال. 13 سال کا عرصہ اس کے اندر ایسا نظر آتا ہے تو جیسا کچھ ہوا ہی نہیں. اور آج کے پیمانوں سے کسی سے پوچھئے, زمانہ جو ہمارے یہاں اسپیڈ کا آ گیا ہے نا, برق رفتاری کا, تیزی کا, یہ اسپیڈ صرف ہوائی جہازوں میں ہی نہیں ہوئی, کچھ میں نہیں ہوئی, آسمان تک پہنچنے والے ان آگوں میں نہیں ہوئی, ذہنوں میں بھی ہو گئی ہے. اب ذہن لمبا عرصہ برداشت ہی نہیں کرتا, یہ فٹافٹ شبا شب چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے. تو شبا شب فساد پہ زیادہ ہو سکتا ہے, انقلاب نہیں آ سکتا. جسے آپ باہر کے زمانے کے نمرود کہتے ہیں, وہ کلیاں کہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ رات کو دیکھا درخت نیند ہوا ہوا ہے, ایک پتا بھی نہیں, صبح اٹھے تو یا تو لفظ اس میں سے سنا, ہزاروں مئی کلیاں ہزار کے تازہ کا کلام دیے ہوئے ادھر کی چلی آ رہی ہیں. راتوں رات نہیں یہ ہوتا, بہت پہلے سے یہ پروسیس شروع ہوا ہوا ہوتا. وہ 13 سال کا جو عرصہ تھا اس بہار نو کی کلیوں کی تیاریوں کا زمانہ تھا, نظر نہیں آتا تھا, نہایت خاموشی سے یہ کچھ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد آتے ہی مدنی زندگی ہے, جہاں کا آخری پتا جھڑ گیا اور صبح ہوتے ہی وہ شجرتن طیبتن اصلحا ثابتن وقرحا کی سماعت قرآن کہتا ہے. تو شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں, بہار تازہ کے پیغامات آنے شروع ہو گئے. یہ تھی جو مدینہ کی زندگی میں جانے کے بعد دوسرے ہی سال اسات شروع ہو گئی. کہا یہ اسات کی تکمیل کر رہے ہیں. مکی زندگی میں ایک طرف یہ مختصر سی جماعت, چند مخصوص پر مشتمل, ان میں بھی بیشتر ایسے جو غلام تھے, محکوم تھے, غریب تھے, مفلس تھے, کمزور تھے, اور وہ بھی چند مخصوص. 13 سال کی رسالت, 13 سال کی ان کی نواحوں میں کوشش. میں کہہ رہا آج کا ذہن جس تیزی سے جا رہا ہے, ہر شخص فرسٹریٹڈ نا امید ہو کے بیٹھ گئے, کہ ہوتا کچھ نہیں, کرتی میں ہے 13 سال ہو گئے, ٹکرا مار دیا سامنے کو دار دار کے مار دیتا, ہوا بھی ہے. روز عزیزہ نے من میرے پاس نوجوان بھی آتے ہیں فساد کے خوبصورت ذہنیتوں کو لیے ہوئے, فساد تم نے 40 سال گھر کر دی, کیا کر دیا تھی, یاد رکھیے گا کہ میں درمیان میں آتا کہ میں آج کوئی مثال نہیں پاتا, کیا کر دیا تھی, انہیں دیکھیے کس طرح سے علی علی کر کے آ گئے, انہوں نے دیکھیے الا الا بول دیا صاحب, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کے بعد اگلی بات نہیں کہ الا الا کر دیا 3 مہینے میں, اس کے بعد دیکھیے آندھی کی طرح اٹھے آنسو کی طرح بیٹھ گئے. ذہنیتوں کا بدلنا عزیز آنے مان, وہ تو اس گھڑی کی طرح ہے جس کی منٹوں کی سوئی ٹوٹی ہوئی ہو, گھنٹوں کی سوئی چل رہی ہوتی, تمہاری آنکھیں محسوس نہیں کر رہی ہوتی. یہ انقلاب جو ہے یہ تو قلب کی تبدیلی کا نام ہے, اس کا تو مادہ قلب. یہ فزیکل تبدیلی جو ہوتی ہے, تبھی تبدیلی لوٹ مار توڑ توڑ گھوڑ بکری وغیرہ یہ فزیکل ہے, اس کے لیے کسی قلب و نظر کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تبدیلی تو پیدا کرنی ہو تو یہ 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 چڑیا گھر کے پنجرے سے ایک شیر کو کئی شہر میں لے آئیے آپ دیکھیے. لیکن قلب و نگاہ کی تبدیلی تو میں نے عرض کیا ہے. آخری نبوت کے کئی سالہ زندگی کے 13 سال کا عرصہ خاموشی خاموشی میں قطر ہو گیا, بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہ آئی. لیکن تبدیلی وہ ہوئی کہ جب پھر بدر کے میدان میں پہلی دفعہ جو سامنے آئے ہیں تو پوچھئے نہیں, یورپی مورخوں سے پوچھ دیکھیے, ان کی نگاہ میں وہ لکھتے ہیں یہ کہ دنیا کی تاریخ میں بدر کے میدان کے انقلاب آخری واقعہ کی تاریخ, دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. وہ اس لیے کہ سدا سب تبدیلی نہیں ہوئی تھی. وہاں وہ تھے کہ جن کے متعلق ان کا خدا کہہ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ اللہ جی نما اللہ اکبر اللہ, یہ تھے وہ 13 سال کی اس محنت کا محصل محسر سمر آئی جن کے متعلق کہا اللہ جی یہ سن لیا رہے تم بلائے. ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ اللہ اور ملائے کرتے ہوئے سلون علی نبی ہے, خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں عام ترجمے کے اعتبار سے نبی پر. وہی ہے یہ آیت بھی نبی سلی علیہ تم ملائے کر وہ جماعت مومنین, اسی طرح سے خدا اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں. 13 سال کی اس غیر محسوس محنت میں عزیزہ نے مان یہ محسوس پیدا کیے تھے کہ خدا اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے تھے ان کے اوپر بدر کے میدان کی سارنا چیزیں دیکھتے. انقلاب ان کے ہاتھوں سے آتا ہے, مکی زندگی کا آخری دور مذاق اڑا رہے ہیں, وہ استحضاء ہے. یقین مانیے سب سے زیادہ تکلیف دے اور صبر آزمائے جو چیز آتی ہے مخالفت کی وہ استحضاء ہوتا ہے. بھائی کزن ساتھ من کزن اب ساتھ ہے صحیح رہا. ہاں آنے والے انقلاب کی تکلیف کر رہے تکلیف کر رہے ہیں کہاں کا انقلاب کون آ رہا ہے کوئی بات ہے بھائی. پہچان لیا آپ نے, تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ جو اس آنے والے انقلاب کی تکلیف کر رہے ہیں کس قدر, جسے بھسم کر دینے والی آپ کہتے ہیں نا, وہ تیار کی جا رہی ہے. آت ادنا وہ بھی یہی نہیں کہ جلد جلد سے بھڑکا دی جاتی ہے, تیار کی جا رہی ہے ان کے لیے جو سب کچھ مکان رہا تغیر ذخیرہ. دور سے نگاہ جائے گی تو اس کی آواز ان کے کان میں پڑے گی, ہوش اڑا دینے والی آواز پڑے گی, ہوش اڑا دینے والی آواز. وغیرہ میں نہ مکان بھائی کن میں کر بنوں, اور جب اس میں یہ آئیں گے اس کے بعد تو پھر تنگ و تاریخ کوٹھیوں کے اندر زنجیریں لپتی ہوئے جکڑے ہوئے اس طرح سے اس کے اندر آئیں گے. داؤ ہونا لے کا صدورا میں نے کہا تھا نا, وہاں یہ پکاریں گے ہلاکت اور تباہی کو پکاروں گے. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں تو یہ تو قرآن تفسیر چلی آتی ہے, یہ تو قیامت اور یہ سارا نقشہ کہتے ہیں جہنم میں جا کر ہوگا. عزیزہ نے من یہ یہاں کی جنگ تھی, یہیں میں ٹکراؤ ہونے والا تھا سامنے. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ جو یہی دشمن جو قیدی بن کے آنے والے تھے یہ ان کی تکلیف ہو رہی. یہ ایسے ایسے یہ قریش کے سرکت پر جن کی نسبت اور تکبر کی یہ تحصیت تھی کہ بدر کے میدان میں ابو جہل کو جب ایک لڑکا تھا نوبت, وہ اسے چھاتی پہ بیٹھا اور اس کا گلا کاٹنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ یہ ذرا نیچے سے یہاں سے یہ گلا کاٹو. اس نے کہا کہ یہاں سے تو آسانی سے کٹ جاتا ہے, تکلیف بھی نہیں ہوتی, یہاں تو ہڈیاں بھی ہیں, یہ تو جو کچھ کا کہنے بھی کچھ بھی ہے, نیچے سے ذرا کاٹو. تو کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کہ کاہے کے لیے. کہنے لگے کہ ان کے یہاں یہ رسم تھی کہ جنگ کے بعد یہ جو کٹے ہوئے سر تھے ان کے لوہوں کے اوپر اٹھا کے تو ایک جلوس نکالا کرتے تھے. کہا کہ جب یہ اس کے بعد کٹے ہوئے سروں کا جلوس نکلے گا نا تو ابھی بہل کا سر باقیوں کے مقابلے میں 3 انچ اونچا ہوگا. ان کی تکلیف یہ تھی اس قریش کی. قرآن کہتا ہے کہ ان کی جن کی تقدر و فخر کا یہ عالم ہے تو کل دیکھے گا کہ کس طرح سے تمہارے سامنے کے سر میں ان کے سر خط نکل رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے ساتھ کیا ہے اور کیا تیاری اس کی ہو رہی ہے. یہ عزیزہ نے مان مان یہی تھی استاد, وہ نمودار ہوئی, اس کے نتائج سامنے آئے اور یوں دنیا نے دیکھ لیا کہ حق کیسے غالب آتا ہے, باطل کیسے مغلوب ہوتا ہے. مغلوب کی بات ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ خود مغلوب ہونا جو ہے یہ بجائے خوش جہنم کی سزا دیکھیے, بدر کے میدان کے واقعہ ہے جس میں قرآن جو بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جہنم کیا ہے جو آنے والی ہے. سورہ انفال آٹھویں سورت ہے, اس میں بدر کے جنگ کا بڑا تفصیلی نقشہ دیا گیا ہے صداقت کی. یہ اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے مال و دولت بلا دو دریغ خرچ کیے چلے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ایسا یوم سے قلنا ہے سننا تو تم علیہم حسرت, تھوڑے وقت کے بعد تم دیکھو گے تمہیں افسوس ہوگا کہ خامخا کے لیے اتنا مال و دولت بھی ہم نے گایا تھی. اس لیے کیوں سننا گوکلا بھون, یہ مغلوب ہو گئے اس جنگ کے اندر. یہ لفظ آپ دیکھ لیجیے جسے ہم مغلوب کہتے ہیں, مقصود کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ولبین کفر جہنم یو شرون, اور یہ ہے وہ پھر جہنم کی طرف ہانک کے لے جائے جائیں گے. مغلوب مغلوب اور محکوم اور محکوم تو اس دنیا میں جہنم میں ہوتا ہے جی بان مان, یہ یہاں کے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے. آج تو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے یہ ریفرنس کی 8/36 قرآن کریم نے جہنم کے دروغوں کے متعلق بتایا, بڑی تفصیل ہے اس کی. وزیر خانے کے وعدت وغیرہ کا ذہن میں نقشہ لگی, اور وہاں کا جو ہیڈ دا روگا ہے اسے کہا ہے مالک, یہاں کسی کا نمرک ہو جانا, مالک کسی کا, ماسٹر کسی کا ہو جانا, ملک سے ہی ہے یہ چیز جو ہے, کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کا مالک ہو جانا. ملک کے لیے تو یہ جہنم کے دروغے کا نام ہے مالک, اور یہی ہے نا وہ جہنم کا دروغہ ہے جس کے متعلق کہا. جب وہ اسے کہیں گے کہ دادا تو ہی خدا سے کہو کہ اس عذاب سے تو اچھا ہے کہ ہمیں موت دے دے, وہ کہے گا کہ پھر وہ عذاب ہی کیا ہوا جو موت سے ختم ہو جائے. اسی لیے وہاں کیا کہا گیا جہنم کے متعلق کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی, نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. دیکھتے ہیں کہ یہ جہنم کیا ہے عزیزان ایمان, نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی, بلکہ موت کے متعلق تو دوسری جگہ ہے یہ. ہاں 14/17 جہنم وَيَأْتِيهِمْ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, چاروں طرف سے موت آتی نظر آ رہی نظر آئے گی انہیں, چاروں طرف سے موت چلی آ رہی ہے, موت آئے گی نہیں. عذاب کی شکلیں آپ دیکھیے جو قرآن بیان کر رہا ہے, چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن انہیں موت آئے گی بھی نہیں. مغلوب اور مستوب کی جہنم یہ ہے عزیزان من جو قرآن بتا رہا ہے. ناکومی سے بڑھ کے دھولوں پر جہنم اور کیا ہو, جہاں سب سے پہلی چیز کہی تھی نا کہ صاحب عزت کو ذلیل کیا جاتا ہے, اس قسم کا تصدیہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں, درخواستیں پیش کر رہے ہیں ہیڈ وارڈر کے پاس, مالک کے پاس, یا سبن انجول کہہ لیجئے کہ خدا سے کہیے کہ ہمارا خاتمہ کر دے. اس قدر مفتوح اور مغدوب کی یہ تصدیق, ضروری نہیں کہ وہ سچ مچ کے جیل خانے کی بند کوٹری میں ہو. معقول قوم کے لیے تو پورا ملک جیل خانہ ہو جاتا ہے. اس خوبصورتی میں کہا ہے اقبال نے, اس وہ دوزخ وائز کافر گرے گفت, ایک وائز کافر گر دوسروں کو کافر بنانے والا پیسہ یہ ہے. دوزخ کی بات بیان کر رہا ہوں, وائز وائز کافر گرے, ایک ایک لفظ میں یہ بھی کفار کر جاتا, دوسروں کو کافر بنانے والا تو پھر اپنے آپ کو مومن بناتا ہے نا. دوزخ کے متعلق باتیں کر رہا تھا تو سنیے آپ جا کے پھر دوزخ کے متعلق کیا باتیں کر رہا ہے. عجیب عجیب بڑی دلچسپ باتیں پڑھ رہا ہے. حدیث خوشتر اب زید کافر گفت, تو کافر جو سچ کافر تھا اس نے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات کہی. اس نے کیا بات کہی؟ کہا نداند آ غلام احوال خود را. یہ شخص جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے کم وقت اپنے متعلق کچھ نہیں جانتا کہ دوزخ را مقام ہے دوسرے گفت, دوزخ سے دوسرے کا مقام بتا رہا ہے, اپنے متعلق اتنا بھی نہیں جانتا. ہاں ہاں حدیث کچھ طرح جو ہے کافر ہے. پھر سن لیجیے آپ زیادہ دزت لیں گے جب مانے سامنے آ گئے کہ وہ دوزخ وائے وہ کافر درے گفت, وائے کے کافر در دوزخ کی باتیں کر رہا تھا. حدیث خوش طرح جو ہے کافر گفت, جو تجویز کافر تھا اس نے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات سنائی. اور وہ دلچسپ بات یہ تھی کہ نداند آ غلام غلام نداند آ غلام احوال خود را, کہ دوزے خرا مقام ہے دیگر گفت. یہ ہے عزیزان من وہ افسات اور وہ جہنم جس کا ذکر قرآن یہاں کر رہا ہے. بال کزبو بسات اس طرح کی بھری دے دی, یہ تقریب کرتے ہیں اسات کی, جسے ہم کہتے ہیں کہ آنے والا انقلاب ہے. وہ گھڑی اور سات کے متعلق باتیں ایسی کہیں نا تو میری گھڑی کو غصہ آ گیا, وہ سات ہی نہیں کھڑی ہو گئی. کہا ان سے پوچھو کہ یہ کیفیت جو ہمیں انہیں بتائی ہے وہ اچھی ہے. کل ازالے کا خیرم ام جنت الخل دلتی وعد المتقون, یہ زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی کے جو متقیوں کے متعلق ہم بتا رہے ہیں جو وعدہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس کے بعد وہ زندگی میسر ہوگی. ان سے کہیے کہ یہ زندگی بہتر ہے یا وہ زندگی بہتر ہے. کانت لہم جزان و نصیرہ, اور وہ زندگی رشتے کی سبھی ہم ہست نہیں اللہ واسطے نہیں ملے گی, بخشیش کے طور پر نہیں ملے گی. ہم تو ایسی گداگری ہماری فطروں کے اندر گویا حلول کر چکی ہوئی ہے کہ ہر وقت ہم بخشش مانتے رہتے ہیں. خدا سے بھی سب سے بڑی چیز یہی مانتے ہیں اللہ بخش دے, تمہیں اللہ واسطے دے دو. کہتا ہے کہ جنت اللہ واسطے نہیں ملا جائے, ملی تھی نا بغیر امال کے جزا کے جنت آدم کو اللہ واسطے. ایک بڑا سی لگی ہوئی جان سے لگڑ کے باہر نکل گئی. اور یہ جو تا جزائے عمل و تست جنا چیزیں ہست, جب تیرے اپنے امال کا نتیجہ وہ ہوگی تو وہ متا ایک ہوگی حقیقت میں. جنت الخلد وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں. کامت میں ہم جزام ایک ایک لفظ میں بات کر جاتے ہیں. متقین کی جنت پہ ہی تو ذہن میں کیا تم کو آیا کہ بھائی ٹھیک ہے دائرہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ان کے حلقے میں داخل ہو گئے تو جدھر یہ لمبے ٹکٹاں دے کے بٹو ہی نال تر گئے اندر. کہا جزان کانت لہم جزان ایک وقت میں سائے اجاز یہ ہے اسلوب دھیان کا عزیزان لنگ کہ بظاہر یہاں نہ بھی آتا تو ہمارے آپ کے نقطۂ نظر سے کچھ حرج واسعہ نہیں ہوتا, لیکن اس نے تو مقصد بھی نگاہ رکھی ہے کانت لہم جزان اور اللہ رضا نصیبہ. ہاں ہاں عام ترجمہ ہمارے میں نے گزارش کی ہے نا یہ کہ سب سے بڑا ظلم ہم سے یا قرآن پہ یہ ہوا اس کے ترجمے ہونے لگے. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن کے الفاظ کا تو عربی زبان میں بھی برابر کوئی نہیں مل سکتا, یہ جائے کہ دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے ہو جائیں. اور وہ جو ہے نل اللہ راج عموم ہم خدا سے خدا کی طرف پھر جائیں گے یا نصیر جس کو اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ ہم پھر وہیں جانے والے ہیں. تو بس وہی چیز ہے کہ وہاں سے ہم آئے تھے یہاں آ کے پھنس گئے اس دلدل میں اور یہاں سے کسی طرح چھٹکارا ہوگا تو پھر وہی چلے جائیں گے ایز یو ور ہو جائیں گے. یہ سارا چکر جو ہے یہ سلسلہ رشد و ہدایت انسانوں پر یہاں آنا حق کو باطل کی تمیز اتنی جانکار مشقتیں یہ سارا جو کہے کے لیے کہ جیسے پہلے تھے ویسے پھر ہو جائے مینا سے لطف کو دائرہ قرآن تو ارتقائی مناظر بتا رہا ہوں. زندگی اول جب سننے سے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی تحقر انسانیت میں پہنچی، یہ ایک ان کی یوں سمجھیے کہ طبی ارتقا تھا. اب اس کے بعد اس کی انسان کی ذات کا ارتقا شروع ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تدریجن اگلی منزلیں طے کرتا ہے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی اس زندگی سے اگلی منزل ہے ارتقا کی، ان کی بلند منزل اس سے آگے کی. اور اس طرح سے آہستہ آہستہ کسی ایک مکان کے اوپر پہنچنا ہے، وہ تو میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ تقدیر کے معنی ڈیسٹینیشن ہے، جسے ڈیسٹنی کہا گیا انگریزی میں. کسی چیز کا وہاں پہنچ جانا جو اس کا منتہا ہے، جو اس کا آخری مقصود ہے، اسے فلسفے میں کہتے ہیں کسی بیکمنگ کا بینگ ہو جانا. بیکمنگ ہوتا ہے وہ پروسیس جس میں وہ کچھ وہ آہستہ آہستہ بن رہا ہوتا ہے، اور بینگ ہوتا ہے وہ جو کچھ وہ بن جاتا ہے. یہ لفظ ہے مسیح، قرآن میں ہے وہ اللہ المسیح. مسیح کے معنی ہوتے ہیں وہ مقام کے جہاں انسان ادھر ادھر سے چلتا چلتا جس آخری منزل پہ پہنچ کے تکمیل حاصل کر لے، اسے مسیح کہتے ہیں. یعنی لفظ ایک ہے، اتنا بڑا فلسفہ زندگی کا بیان کر دیتا ہے قرآن اس کی. اور یہ پھر مسیح کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ جو انتہائی مقام ہے یہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے انسانی ذات کو؟ واللہ المسیح، اپنے اندر خدائی صفات کو منعقد کرتے چلے جانے سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے. اس کے معنی واللہ المسیح کے معنی یعنی خدا کی طرف آخر میں جانا ہے. خدا کی طرف بات غلط، طرف کے تو معنی ہوں گے کہ پہلے خدا کو کسی مقام کے اوپر بٹھا دیا جائے، پھر اس کی طرف جائیں گے نا آپ. تو وہ تو اعتراف اور سنتوں سے بلندے والا ہے، اس کی طرف جانے کے کیا معنی؟ عام الفاظ میں یوں کہیے کہ بحد بشریت خدا کی صفات کو اپنے اندر عدول کرتے چلے جانا، منعقد کرتے جانا. اگر چھوٹے پیمانے پہ کہیے تو انسان کا اپنے حد بشریت میں خدا دم سے جانا، خدا نہیں بن سکتا، میرا مطلب یہی ہے. خدائی صفات کو اپنے اندر منعقد کرتے چلے جانا آہستہ آہستہ، تاکہ وہ آخری مندر جہاں تک یہ پہنچ سکتا. یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم کے متعلق یہ شخص کہہ گیا ہے، اور اس سے آگے کیا کہے گا کوئی؟ پوچھا یہ گیا کہ قرآن کرتا کیا، وہ کہتا کہ آنکھ حق می خواہد آنکھ سازت پورا، جیسا خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے قرآن تجھے ویسا بنا دیتا ہے. یہ ہے وہ مسیرہ، وہ آخری منزل کے جیسا خدا چاہتا ہے کہ تو بن جائے، جہاں پہنچ کے تو ویسا بن جائے گا. یہ ہے جنت. خدائی سے بات کا اپنے اندر منعقد کر کے جانا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بلند ترین صفت خدا کی، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اختیار و ارادہ ہے، باقی تمام صفات اس کے نیچے رہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس کا ارادہ اور اختیار تو لامحدود ہے. اس کائنات میں اپنی مخلوق میں ایک حد تک یہ اپنی صفت خصوصیت جو تھی اختیار و ارادہ کی، ایک حد تک یہ انسان کو دی، یہ صاحب اختیار و ارادہ ہے. کائنات کی کسی دوسرے شہر کو اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا، اسے دیا گیا. تمام شاہ پھل جو من تمام شاہ پھل یق ہو، ہم نے حق بھیج دیا ہے دنیا میں اس کی طرف، ان میں سے جس کا جیتا ہے اسے قبول کرو، جس کا جیتا ہے اس سے انکار کر دے، بڑی چیز ہے. اور یہ جو انسانی ذات کا نشو و نما آنا ہے، خدائی صفات جسے میں نے کہا ہے اپنے اندر منعقد کرتے چلے جانا ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے اس میں اختیار کی وسعتیں ہیں. اس کا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ جو خدا کی مانند ہوتا جاتا ہے، سب سے پہلی صفت جو ہے اختیار و ارادے کی، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا اختیار و ارادہ. اور یہ مقام جو کہا ہے جنت النصیر، اس کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤ، یہ وہ کیفیت ہے، مقام نہیں ہے سب، جنت مقام تو نہیں، یہ تو کیفیت، یہ وہ کیفیت ہے، زندگی کی وہ ارتقائی حالت ہے کہ جس میں یہ جو چاہیں گے ہو جائے. کیا بات، لہم فیہا ما یشاؤ، کتنی بڑی چیز ہے عزیزان، اس حد تک بڑھے گا ان کا اختیار ہوگا، لیکن اس میں بھی قرآن منفرد. پہلی چیز تو اس میں یہ لے لیجئے، دو باتیں جو ہیں ان کو واضح کرنا ضروری ہے. مجھے محترم شیخ صاحب کی تنبیہ یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا سوا گھنٹے کا درس، اور پھر تم آگے بڑھتے چلے جاتے ہو، ان کے پیٹ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے. لذیذ گروپ ہے دراز دار گوشتم تو بات درمیان میں آ جاتی ہے تو اس کو پرشن چھوڑنے کو جی نہیں پاتا. جو ہم نے خیال پیدا ہوتا ہے جب کہا جائے کہ جو چاہو گے ہو جائے گا، جو مانگو گے ملے گا، تو پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ یہ سارے آنکھوں کی چیزیں جتنی ہیں، جو چاہو گے ہو جائے گا، تو پھر تو دیا. یہاں تو یہی سے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں کا صاحب اختیار جو ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں، کوئی لا نہیں، کچھ نہیں، جو ہماری مرضی ہوگا. اس کو تو بہترین قسم کا استدلال کہتے ہیں. تو کیا وہاں یہ مستبد قسم کے ڈکٹیٹر کیسے ہو جائیں گے؟ ایک ڈکٹیٹر مان نہیں جنت میں جانا بنا دینا ہے، تو جنت کے جو سارے ڈکٹیٹر کٹھے ہو گئے، پھر پتا نہیں پھر اللہ میاں تو انہوں نے گروپین کو دکھا لے. قرآن ہے عزیزان ایمان، دہم تھی یا نہ یہ سہایتا کہا ہے کہ جو یہ چاہیں گے ہوگا. کہا یہ ہوں گے کون؟ کہا وہ یہ ہوں گے لما تشان نہ اللہ، وہ چاہیں گے ہی وہی کہ جو ان کا خدا چاہے گا. 76 over 3 یہ وہ. اور اس کے آگے ان اللہ کانا علیم الحکیمہ، ہم نے جو کہا تھا کہ جو چاہیں گے وہاں ملے گا، نانا علیم الحکیمہ ایک گالا بھی سوچا نہیں کہ کوئی کس طرح ترجمہ نہیں ہوئے گا. ہاں لہم ما یشاؤ. نہیں ایک بات اور بڑی خوبصورت چلی، کہا یہ ٹھیک ہے کہ وہاں جو یہ مانگیں گے ملے گا، جو چاہیں گے وہ ہوگا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ انسان ان فائنائٹ تو نہیں ہے، کا محدود تو نہیں ہے، فائنائٹ نہیں ہے، محدود ہے. کہا اس لیے اس کا جو چاہنا ہے وہ بھی محدود ہوگا. اس کی جھولی جو ہے مانگنے کی تو وہ ماتی ہوئی ڈولی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں. تو بڑی ٹھنڈ کرو گا تو کیوں مانگ لے گا؟ جسے ہم یہ کہتے ہیں جو انسان کی تمنا اور آرزو کی حدود ہے، آخری کہا وہاں تک ہی جائے گا نا، اس سے آگے تو نہیں جائے گا. لہم ما یشاؤون فیہا، یہ ٹھیک ہے، جو اس میں جو بھی چاہے گا یہ ملے گا اس کو، لیکن یہ تو پھر بھی محدود ہوگا. اور اسے کیا پتا ہے کہ اس کے بعد والا جائے نا مزید، اور ہمارے پاس اس کو آگے دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا. دینے والا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری مانگ کی جو انتہا ہے وہ تو کہتا ہے وہ تو ہوتی جائے گی، ہمارے پاس اس سے آگے بھی دینے کے لیے کچھ اور ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ جس منزل پہ یہ اپنی آخری منزل سمجھے گا، وہ بھی آخری منزل نہیں ہوگی، اپنے ذہن میں یہ سمجھ لے گا اس سے آگے اور منزل، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی نویش کے انتہا اور خالدوں ماجشاؤں. اور ایک لفظ آیا نمائے جنت کا ذکر کرنے کے بعد، کہا کہ حسنت مرتفقن 18 over 31 عجیب لفظ ہے ارتفاق. کہا یہ ساری جتنی بھی نعمات تم دیکھ رہے ہو جو جنائی گئی ہیں، اور بڑا تذکرہ ہے اس میں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یعنی انتہا ہے انسانی خواہشوں کی، آرزوؤں کی، تمنا کی، تصورات کی. پتا یہ سارا کچھ جو ہے کہا وہ گیا ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی کرسی پہ یا سوفے پہ بیٹھے ہوں گے، جس پہ یہ بازو بھی ہوں گے. کہا یہ سارا کچھ کس چیز کے لیے ہوگا؟ ارتفاق کہتے ہیں اس شے کو، جیسے کرسی کے یہ بازو، تو جس کے سہارے سے انسان اوپر اٹھے. یہ تمام نعمتیں خوشگواریاں وہ سہارے ہیں جن کے ذریعے انسان اس مقام سے اور اونچا اٹھے گا. حسنت مرتقبا، یہ منتہا نہیں ہے، یہ بھی ذریعہ ہے اور بلند ہونے کا. جنت بھی آخری مقام نہیں ہے زندگی کے ارتقائی منازل میں، قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ وہاں مومنین کی ہیڈ لائٹ ان کی پیشانی کا نور ان کے اگلے راستے روشن کرتا چلا جائے گا، اس لیے وہاں کی مواد کو اس نے ارتفاقات کہا ہے، مرتفقن کہا ہے، جس کے سہارے سے انسان خالدین وہاں سے نکالے گا کوئی نہیں. اور اس کے بعد کہا کہ کانا علی رب کا وعدا مسئولا، یہ یوں ہی اس غیرے غیرے کا وعدہ نہیں ہے، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے. جہاں بھی قرآن نے خدا کا وعدہ کہا ہے اس کے معنی ہے اس کا غیر متبدل قانون. خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کے معنی ہے لن تجد اللہ لسنت اللہ تبدیلا، خدا کے قانون میں جو کچھ اس نے کہا ہے یوں کہیے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے خلاف نہیں ہوتا. تو پہلی چیز یہ کہی کانا اعلیٰ رب کا وعدہ، یہ وعدہ ہے تیرے خدا کا، یہ قانون ہے. اور اگلا لفظ ہے عزیزان من، میں تو جب اس پہ آیا ہوں تو پوچھ ہی نہیں کیفیت میری کیا رہی تھی. کانا اعلیٰ رب کا وعدن مسئولا، یہ وہ وعدہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر بفرض محال تم سمجھو یہ پورا نہ ہو، مسئولا تم پوچھ سکتے ہو کہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہو. میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، ایک ہی چیز، قرآن سے اگر خدا کا تصور متعین کر دیا جائے سب کچھ سمجھ میں آ جائے. وعدہ ہے، قانون ہے، غیر متبدل، ایسا ہے. کانا علی رب کا وعدن مسئول، وہ وعدہ ہے، یعنی یہ تو اس نے کہا ہے کہ خلاف ورزی ہوگی نہیں. سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر بکر جو محال ایسا کبھی ہو تو یہ وہ ہے کہ تم پوچھ سکتے ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. سرکار آپ نے تو یہ کہا تھا کرنے کے لیے، کہا ان سے پوچھو کہ کیا یہ زندگی اچھی ہے یا وہ زندگی کہ جس کے اندر زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، بھائی کی کوٹھیوں میں بند کیے جاؤ گے. کیفیت تمہاری چیز میں پلانے کی یہ ہوگی کہ وہ دروغہ جہنم کی منتیں کرو گے کہ ہمیں پھانسی کے تختوں پہ لٹکا دو، اس عذاب سے نجات دلا دو. اور وہ کہے گا کہ یہاں تو موت نہیں ہے، ہر طرف سے موت آتے دکھائی دے گی، موت آئے گی نہیں، صاحب عزت جو ہے ان کو ذلیل کیا ہوا ملا. کیا یہ زندگی بہتر ہے یا یہ زندگی ہے جس میں کیفیت یہ ہوگی کہ لہم فیہا ما یشاؤون، اتنی وسعت اختیارات کی کہ جو چاہو گے ہوگا، ولنا مزید، اس سے بہت کچھ اور آگے بھی ہوگا. خالدین وہاں سے نکالے گا نہیں تمہیں کوئی بھی. اور یہ وعدہ ہے اس خدا کا کہ جس کے وعدے کی کیفیت یہ ہے کہ اگر بکرز محال یہ کہا جائے کہ پورا نہ ہو تو پوچھا جائے اس سے کہ تم نے یہ وعدہ کیوں نہیں کیا، کہا بتاؤ دونوں زندگیوں میں سے کون سی زندگی بہتر ہے. عزیزان من، سورہ الفرقان کی آیت 16 تک آ گئے ہم، 17 آیت سے آئندہ درس میں ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.